بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 33 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب دریائے سندھ سے دریائے آمو تک یاداشتیں تاریخ کی سلکتی راہوں میں مشاہدات و تجربات کا ایک رومانوی سفر ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہے زید حامد. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. کتاب کا پارٹ نمبر 33. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 33 سنتے ہیں. صفحہ نمبر 57. سوال تھا، افغانستان میں سوویت انخلہ کے بعد مجموعی صورتحال میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ اس جواب کا بقیہ حصہ ہے کہ اگر کچھ علاقوں میں انہوں نے یہ راستہ اپنانے کی کوشش بھی کی ہے، سیاسی نقطہ نظر سے سوویت افواج کے انخلا کے بعد حکومت نے مفاہمت کے ڈھکوسلے کی آڑ میں ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش بھی کی کہ جہاں مجاہدین کمانڈروں کو رشوت دے کر خریدا جا سکے. انہوں نے اس عمل کی تشہیر کی بہت کوشش کی اور ملکی سطح کے ساتھ بین الاقوامی سطح پر بھی وہ ایک اہم پیش رفت کے طور پر سامنے لانا چاہتے تھے. خوش قسمتی سے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی امیدوں اور توقعات کے برعکس ان کا یہ مفاہماتی منصوبہ بکھر کر رہ گیا اور ملکی اور بین الاقوامی دونوں سطحوں پر وہ اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہے. صفحہ نمبر 358. اسی دوران حکومت نے مجاہدین پر زیادہ سے زیادہ عسکری دباؤ ڈالنے کی کوشش بھی کی، جبکہ روس مزید فوجی ساز و سامان اور تباہ کن اسکیڈ میزائل کابل کو فراہم کرتا رہا. خوش قسمتی سے کوئی بھی اہم کمانڈر یا حکومت قبیلہ حکومت کی باتوں میں نہ آیا اور وہ اپنی کوششوں میں پوری طرح ناکام ہو گئی. حکومت بائیں بازو کی جماعتوں میں سے کوئی بھی ہم خیال افراد اپنے ساتھ شامل نہ کر پائے اور یہاں بھی خود کو منوانے میں ناکام ہی رہی. ایک اور دلچسپ امر یہ ہے کہ جب روس فوج یہاں موجود تھا تو اس نے جماعت کے اندرونی دھڑوں میں موجود ناراضیوں اور اختلافات کو یوں کھلے عام منظر عام پر نہیں آنے دیا تھا، لیکن سوویت انخلا کے کچھ ہی عرصے کے بعد پی ڈی پی اے کے خلق اور پرچم دھڑوں کے درمیان پائے جانے والے یہ جھگڑے اور اختلافات سامنے آ گئے اور ان کا نتیجہ دونوں دھڑوں کی شدید اندرونی لڑائی کی صورت میں نکلا. حکومت کی ایک حکمت عملی یہ بھی تھی کہ مجاہدین کے خلاف ایک بائیں بازو کے ایک عسکری اتحاد کو تشکیل دیا جائے، لیکن سرکاری اہلکاروں کے درمیان موجود اندرونی اختلافات شدید ہو گئے اور اس کے نتیجے میں پی ڈی پی اے کی اپنی صفوں میں مزید دھڑے بندیاں اور اختلافات پیدا ہو گئے. پرچم دھڑا کرمل اور کشت مند کے حمایتی گروہوں کی صورت میں مزید دو حصوں میں بٹ گیا. اسی طرح ان کے مخالف خلق دھڑے میں بھی دراڑے پڑ گئیں اور یہ بھی امیر اور ترکئی کے حمایتی دھڑوں میں تقسیم ہو گیا. یہ تمام دھڑے ایک دوسرے سے آزاد ہو کر کام کرتے ہیں اور اس طرح ڈاکٹر نجیب مجاہدین کے خلاف بائیں بازو کے ایک فعال اتحاد کی تشکیل میں بھی بری طرح ناکام ہو گیا. پی ڈی پی اے کی ان دھڑے بندیوں کا حتمی نتیجہ جنرل تانائی کی جانب سے ناکام فوجی بغاوت کی صورت میں سامنے آیا. جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ روسی فوج کے انخلا کے بعد مجاہدین کی عالمی حمایت پر بھی اثرات مرتب ہوئے ہیں، کیونکہ لوگوں کا ہمارے جہاد کے بارے میں رویہ تبدیل ہو گیا ہے، لیکن اسی طرح کابل حکومت بھی آگے بڑھنے میں ناکام رہی ہے اور ابھی تک اس نے دفاعی حکمت عملی ہی اختیار کر رکھی ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجاہدین جو کچھ عسکری طور پر حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ اپنی سیاسی حکمت عملی اور منصوبہ بندی کو تبدیل کر لیں. جب تک وہ اپنے موجودہ انداز فکر کو تبدیل نہیں کریں گے وہ عسکری طور پر کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. موجودہ صورتحال سے ہم آہنگ ایک مضبوط مربوط اور متحد تنظیم وقت کی اہم ضرورت ہے. پہلے قدم کے طور پر اتحاد ضروری شرط ہے. اس کے بعد جارحانہ عسکری حکمت عملی بھی اپنائی جا سکتی ہے. جارحانہ انداز اختیار کرنا ہی مجاہدین کے لیے ایک بہترین حکمت عملی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے پہلے بہت سی شرائط کا ہونا ضروری ہے. صفحہ نمبر 359. سوال، شمالی افغانستان میں شورا کی کارکردگی کیسی ہے اور وہاں کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ جواب، جب روسی افغانستان میں موجود تھے تو جنگیں ایک آزادانہ لیکن غیر منظم انداز میں لڑی جاتی تھی، لہذا ہمارا ایک مقصد تو مختلف مجاہدین دھڑوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنا اور روس کے خلاف ان کی حکمت عملی کو منظم اور مربوط کرنا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے ایک تنظیمی ڈھانچے کی داغ پیل ڈال کر مجاہدین کو اس کے تحت متحد کیا۔ دوسرے مرحلے میں جہاد کو جاری رکھنا اور روس کو شکست دینا ہمارے اہم مقاصد تھے۔ ایک اور اہم مقاصد روس سے آزاد کروائے گئے علاقوں کے طول و عرض تک اسلامی قوانین کا نفاذ اور پھیلاؤ تھا۔ ان مقاصد کی بنیاد پر ہم نے ایک نگران کو نسل یعنی شورا نژاد قائم کی، اور اللہ کے کرم سے بےتحاشا مشکلات اور مسائل کے باوجود ہم اپنے بیشتر مقاصد کے حصول میں کامیاب رہے۔ نہ صرف ہم مجاہدین کے لیے ایک بنیادی تنظیمی ڈھانچہ بنانے کے قابل ہوئے بلکہ 13 صوبوں میں انہیں ایک ہی عسکری قیادت کے نیچے لے آئے۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے مجاہدین بھی موجود ہیں جو انفرادی طور پر کام کرتے ہیں، لیکن ان صوبوں میں ان کی اکثریت کو بھی جو کہ ہمارے ساتھ مل کر کام کرتی ہے ایک ہی عسکری کمان اور نظم و نسق کے تحت لایا گیا ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم نے روسیوں کے خلاف جم کر شدید مزاحمت کی، اور نہ صرف یہ کہ ان کے حملوں کو پسپا کیا بلکہ ایک بڑے علاقے کو بھی ان کے قبضے سے آزاد کروا لیا۔ جیسا کہ کران منجان، فرخار اور وادی پنشیر اور اس کے علاوہ بہت سی تصویراتی چھاونیاں اور مراکز بھی مجاہدین کے قبضے میں آ گئے۔ ان میں سے اہم تالاکان کا شہر ہے کہ جو اس وقت فتح کیا گیا ہے کہ جب روس اس کا دفاع کر رہا تھا، اور یہ مجاہدین کے قبضے میں موجود افغانستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اب یہ تمام علاقے اس خطے کا حصہ ہیں جو شورا کے زیر انتظام ہے۔ سوال، آپ کے دیگر مجاہدین دھڑوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، اور حزب اسلامی یعنی حکمت یار کے ساتھ آپ کے کیا اختلافات ہیں؟ جواب، ہمارے دوسرے مجاہدین جماعتوں کے ساتھ عمومی تعلقات انتہائی دیرینہ اور دوستانہ نوعیت کے ہیں، اور ان کا ہمارے ساتھ رویہ بھی ایسا ہی ہے۔ ہمیں ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، اور کئی علاقوں میں ہم مشترکہ انتظامیہ چلا رہے ہیں، جبکہ ہم ہمیشہ ان کے ساتھ مل کر مشترکہ عسکری کاروائیاں بھی کرتے ہیں، لیکن حزب اسلامی کے ساتھ ہمارے تعلقات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں، مگر اس کے ذمہ دار ہم نہیں، ان کے مجاہدین اپنے مرکز کی ہدایات پر ہمیشہ ہمارے لیے مسائل پیدا کرتے رہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 360، وہ ہمارے رسد کے راستے بند کرتے رہتے ہیں، ہمیں دشمن پر حملے سے روکتے، اور چند مواقع پر تو ہمارے مد مقابل بھی آئے ہیں۔ انہوں نے ہمارے خلاف بڑے پیمانے پر اس قسم کی افواہیں پھیلائیں کہ ہم حکومت کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ہم ستم ملی ہیں، ہم شعلہ جاوید ماؤسٹ ہیں، یا ہم سرے سے مسلمان ہی نہیں ہیں، حزب میں تنہا دشمن سے لڑنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ پھر وہ دیگر تمام جماعتوں کے ساتھ ہاتھ یوں نہیں ملا لیتے، تمام جماعتیں تعاون کرتی ہیں لیکن حزب ہمیشہ الگ تھلگ ہی رہی ہے۔ لیکن ہم نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ آج میں ایک بار پھر سے کہتا ہوں کہ ہم جہاد اور مسلمانوں کے مفاد میں حزب کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ہر جگہ ہر وقت بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ جب شہید ڈاکٹر عبداللہ عظام تہار آئے تھے تو انہوں نے بھی ہمارے اختلافات کم کروانے کی ہر ممکن کوششیں کی، لیکن وہ کچھ ہی عرصے بعد شہید کر دیے گئے اور یہ عمل نامکمل رہ گیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ ہم حزب کے ساتھ اپنے اختلافات ختم کرنے کے لیے تیار ہیں، میں بار بار کہتا ہوں کہ مجھے ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی خواہش ہے، اور میں مسلم امہ کے وسیع تر مفاد میں ماضی کو بھلانے کے لیے تیار ہوں، اور اس کے بعد ہی انشاءاللہ ہم اپنی تمام مشکلات پر قابو پا سکیں گے۔ سوال، آپ اپنے معاشی اور مالی وسائل کا بندوبست کیسے کرتے ہیں؟ جواب، جہاد کی ابتدا سے ہی ہمارے زیادہ تر مالی مدد اسلامی ٹیکس یعنی زکوٰۃ، عشر اور مال غنیمت سے حاصل ہوتی تھی۔ مقامی افراد کی جانب سے بھی امداد کی ہمارے لیے نہایت اہم ہے، لیکن اب تک سب سے بڑا ذریعہ خود روس ہی تھا کہ جس سے ہم مال غنیمت حاصل کرتے تھے۔ اس کے علاوہ شورا کے زیر انتظام علاقوں میں ہمارے پاس کچھ زمرد، لاجورد اور نمک کی کانیں موجود ہیں، یہ بھی ہمارے معاشی اخراجات پورے کرنے کے حوالے سے ہماری مدد کرتی ہیں۔ ہماری حکمت عملی یہ ہے کہ مقامی آبادی سے حاصل کیا گیا پیسہ اسی علاقے میں خرچ کیا جائے. اس طرح مقامی آبادی بھی ہمارے اکٹھے کیے گئے ٹیکس سے بڑے پیمانے پر فائدہ اٹھاتی ہے. سوال: آپ مسلم دنیا سے کس قسم کی امداد کی توقع رکھتے ہیں اور پاکستانی مسلمانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ جواب: ماضی میں جب روس یہاں تھا تو ہم شدید جنگ میں مصروف تھے, تو مسلمان ڈاکٹروں اور انجینئروں کے یہاں آنے کے مواقع نہ ہونے کے برابر تھے. لیکن آج ایک بڑے علاقے کی آزادی کے بعد ان تمام مسلمانوں کے لیے ایک بڑا موقع ہے کہ جو یہاں آ کر زیر نو میں تعمیر نو میں ہمارا ہاتھ بٹانا چاہتے ہیں. صفحہ نمبر 361. ہم اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ آگے آئیں اور یہاں آ کر ہماری مدد کریں. خاص طور پر ڈاکٹر اور انجینئر آئیں اور ان مظلوم افراد کی مدد کریں جو اس مسلط کی گئی جنگ کا شکار بنے ہیں. بدقسمتی سے بہت کم مسلمان اس جدوجہد میں ہماری مدد کے لیے سامنے آئے ہیں سوائے چند عرب بھائیوں کے کوئی بھی آگے آ کر ہمارے ساتھ میدان جنگ میں شریک نہیں ہوا. مختصر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ افغانستان میں اب ایسے تمام حالات موجود ہیں کہ مسلمان یہاں آئیں اور جہاد کے اس اہم موڑ پر ہماری مدد کریں. ہمارے پاکستانی بھائی جہاد کے انتہائی نازک ترین لمحات میں کھڑے ہیں اور اب بھی کھڑے ہیں. ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ فتح میں تاخیر سے مایوسی کا شکار نہ ہوں اور اللہ پر ایمان رکھیں. انہوں نے واقعی ایک طویل عرصے تک ہمارے ساتھ نبھایا ہے اور ہم پاکستان میں موجود اپنے بھائیوں کو یقین دلاتے ہیں کہ اس طرح کی حکومت کے خاتمے اور افغانستان میں اسلامی حکومت کے قیام کے بعد افغانستان کے مسلمان ہر بحران میں اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اب وقت آن پہنچا تھا کہ ہم مسعود سے رخصت طلب کریں. یہ ایک جذباتی الوداع تھا. اس وقت مجھے مسعود بھی کافی نمناک نظر آیا کہ جب عالم صاحب نے اسے گلے لگا کر کامیابی اور فتح کے لیے اپنی دعاؤں سے نوازا. اپنی محبت اور احترام کے برجستہ اظہار کے لیے مسعود نے اپنا اشاریہ 38 کاما کا روف پستول اپنی پیٹی سے نکالا اور اسے عالم صاحب کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کر دیا. یہ تحفہ محبت کے ساتھ قبول کر لیا گیا. جب ہمارا گروہ اکٹھا ہو رہا تھا تو مسعود نے ہمارا تعارف ایک اور شخص سے کروایا جو ہمارے ساتھ پاکستان جائے گا. شہری وضع قطع اور نفیس لباس پہنے درمیانی عمر کا یہ شخص یحییٰ مسعود تھا, احمد شاہ مسعود کا بڑا بھائی. یحییٰ کو مسعود اور پورا منشیری قبیلہ پیار سے جان آغا خان کے نام سے پکارتا تھا. مسعود ہمیں پاکستان تک بحفاظت پہنچانے کے لیے دو مسلح افراد کو ہمارے ساتھ بھیجنا چاہتا تھا, لیکن ہم نے نرمی سے یہ پیشکش مسترد کر دی کیونکہ راستے میں خاطر خواہ حفاظتی انتظامات پہلے ہی سے موجود تھے. ہمیں اپنا اور اپنے ساتھ سامان کا بوجھ اٹھانے کے لیے گھوڑوں کی بہرحال ضرورت تھی, لیکن انہیں ہم خود ہی کرائے پر حاصل کرنا تھا. عالم صاحب سمیت ہم میں سے کسی کے پاس بھی کوئی پیسہ نہ تھا. مسعود ہمارے لیے تمام تر سفری انتظامات کرنے کو تیار تھا, لیکن عالم صاحب بضد تھے کہ ہم اس سے قرض لے کر اپنے اخراجات پورے کریں جو بعد میں پاکستان واپسی پر ادا کر دیا جائے گا. مسعود کے مالی حالات اس وقت خاصے مخدوش تھے اور ہم اس پر اپنے اخراجات کا مزید بوجھ ڈالنا نہیں چاہتے تھے. ڈاکٹر عبداللہ نے ہمیں کچھ افغان نقدی دی جو کہ تقریباً 12,000 پاکستانی روپے کے برابر تھی, اور ہماری 6 روزہ مسافت کے لیے خورد و نوش اور 3 گھوڑوں کے خرچ کے لیے کافی تھی. صفحہ نمبر 362. الوداعی ملاقات انتہائی جذباتی تھی اور مجھے بھی اپنا دل ڈوبتا سا محسوس ہوا, لیکن اب میری نگاہوں کے سامنے اس فرض کی ادائیگی کا تصور بالکل واضح ہو چکا تھا جو قدرت اب میرے لیے طے کر چکی تھی. پاکستان افغان جہاد کے آخری دور کے اس اہم ترین مرحلے پر مسعود کو نظر انداز کر کے ایک بہت بڑی تصوراتی غلطی کر رہا تھا. مسعود نے پہلے ہی یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ نہ صرف انفرادی سطح پر عسکری مہمات ترتیب دے سکتا ہے بلکہ وہ کابل کی جانب سے پیش قدمی بھی کر رہا تھا. میں یہ دیکھ سکتا تھا کہ اگر مسعود نے تن تنہا کابل پر قبضہ کر لیا تو پھر وہ کبھی پاکستان کی بات نہیں سنے گا اور ہم اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ سن 1990 میں بھی میں اس بھیانک خواب کی سی صورتحال کو بنتے ہوئے دیکھ سکتا تھا کہ جس نے بدقسمتی سے سن 1992 میں اس وقت حقیقت کا روپ دھار لیا جب مسعود نے پاکستان کی مدد کے بغیر ہی تن تنہا کابل کو فتح کر لیا۔ لیکن ابھی ہمیں پاکستان پہنچنے کی زیادہ جلدی تھی تاکہ فوج اور دیگر حکمت عملی مرتب کرنے والے اداروں کو آنے والے خطرات و خدشات سے آگاہ کیا جا سکے۔ میں اس کام کو کیسے کروں گا؟ مجھے اس کے بارے میں قطعاً کچھ معلوم نہ تھا۔ میں اس سے پہلے کبھی بھی فوج، آئی ایس آئی، حکومت یا قومی ذرائع ابلاغ سے رابطہ نہیں کیا تھا اور مجھے قطعاً کوئی علم نہیں تھا کہ اس کام کی ابتدا کہاں سے کی جائے گی۔ میرے لیے پہلی بڑی آزمائش یہ تھی کہ ہندو کش کے پہاڑی سلسلے کو عبور کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک خطرناک اور کمر توڑ سفر کا آغاز کرنا تھا اور اس وقت یہی میرا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ عالم صاحب ایک عمر رسیدہ شخص تھے جو افغانستان میں گزشتہ ایک سال کی سخت زندگی کے باعث لاغر اور کمزور ہو چکے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ ان مشکل ترین راستوں پر کیسے سفر کر پائیں گے۔ ایک چھوٹی سی تصویر میں پہاڑی راستوں پر عالم صاحب اور زید حامد ایک قافلے کے ساتھ سفر کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 363۔ میں نے ان کے لیے خاص طور پر ایک گھوڑا حاصل کرنے کا ارادہ کیا تھا تاکہ اگر پیدل چلنا دشوار ہو جائے تو وہ اس کو استعمال کر سکے۔ مسعود کی اپنی جیپ ہمیں پیو میں اس کے گھر تک لے آئی جہاں ہم سب ایک مرتبہ پھر کاکا تاج الدین کے مہمان تھے۔ اس مرتبہ عالم صاحب، قاری سلیم اور جان آغا سمیت چند مزید افراد بھی ہمارے ہمراہ تھے۔ بیشتر اس کے کہ ہم اپنے مشکل سفر پر روانہ ہوتے، یہ ہماری آخری رات تھی جو ہم ایک آرام دہ گھر میں گزار رہے تھے۔ رات گئے کھانے کے بعد جب ہم سب لالٹین کی دھیمی روشنی کے گرد بیٹھ کر ان یادگار لمحات کا لطف اٹھانے لگے، عالم صاحب خاص طور پر کاکا تاج الدین کے خاندان سے مل کر بہت خوش ہوئے اور اس بات سے بھی کہ اب وہ بالآخر پاکستان واپس جا رہے تھے۔ انہوں نے ایک سال سے اپنی والدہ کو نہیں دیکھا تھا اور اب وہ ان سے ملنے کے لیے بےتاب تھے۔ ذاتی طور پر میرے لیے بھی یہ سفر اہم ترین اور باقی بامقصد مہمات میں سے ایک تھا کہ جو میں نے افغانستان کی جانب سے اب تک کی تھی۔ اب مجھ پر یہ واضح ہو چکا تھا کہ قسمت مجھے یہاں کیوں لے کر آئی تھی اور اب مجھ سے کیا کردار ادا کروانا چاہتی تھی۔ شطرنج کی ایک عظیم برسات بٹھائی جا رہی تھی اور مجھے اس میں مرکزی کردار ادا کرتے ہوئے بازی کو پاکستان کے حق میں پلٹنے کی کوشش کرنا تھی۔ اپنی نسبتاً کم عمر کے باوجود مجھے وہ کچھ دکھایا گیا تھا اور ان تجربات سے گزارا گیا تھا جو پاکستان کے بڑے بڑے حکمت ساز افراد بھی دیکھنے سے قاصر تھے۔ اب میرے پاس یہ تاریخی موقع موجود تھا کہ میں ایک ایسی جنگ کا نتیجہ سامنا کرنے کی کوشش کروں کہ جس کا رخ تیزی سے پاکستان کے خلاف ہوتا جا رہا تھا، جو اپنے ساتھ تباہی اور بربادی لے کر آ رہی تھی، اور اگر اس کا فوری تدارک نہ کیا گیا تو یہ اپنے ساتھ پاکستان کے لیے شدید دفاعی اور سیاسی خطرات کو لے کر آئے گی۔ افغان جہاد کے ساتھ میری وابستگی کے گزشتہ 5 برس اور عالم صاحب اور مسعود کے ساتھ میری رفاقت نے مجھے اس نظری بالغی سے نواز دیا تھا کہ جو اس مقصد کے حصول کے لیے انتہائی ضروری تھا کہ جس کا بیڑا میں نے پاکستان پہنچ کر اٹھانا تھا۔ میں جانتا تھا کہ افغانستان کے حوالے سے حکومت اور انتظامیہ کا موجودہ نقطہ نظر تبدیل کرنا مشکل ہوگا، لیکن اب میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ مجھے ایک آخری اور سر توڑ کوشش کرنا ہی تھی۔ اگلے دن صبح صادق کے وقت ہم نے کاکا تاج الدین اور ان کے خاندان سے رخصت لی، اپنے گھوڑوں پر سامان لادا اور ایک مقامی دکان سے راستے کے لیے خشک روٹی کے چند ٹکڑے خریدے اور اپنی منزل پاکستان کی جانب روانہ ہو گئے۔ واپسی کا سفر بھی صفاکانہ حد تک مصائب پر ہی تھا۔ گھنٹوں تک ہم پیدل پہاڑی سلسلوں، پہاڑوں اور لکڑی کے لرستے ہوئے پلوں، بارودی سرنگوں سے اٹے میدانوں، نہروں اور دیہاتوں اور ٹیلوں کو پار کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ عالم صاحب کبھی بھی بوجھ نہ بنے۔ صفحہ نمبر 364 پر ایک پیچھے کی طرف پہاڑی سلسلے کی تصویر ہے اور آگے ایک نہر یا دریا کی تصویر ہے، اور اس کے دریا کے بالکل بیچ میں دو لکڑی کا جو ہے وہ ایک پل ہے، جس میں زید حامد اپنے مجاہدین کے اپنے مجاہدین اور عالم صاحب کے ساتھ اس پل کو کراس کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 365 پر بھی ایک بہت ہی خوبصورت پہاڑی سلسلے کی تصویر دکھائی گئی ہے۔ میں مستقل ان کے قریب رہتے ہوئے ان پر نظر رکھے ہوئے تھا، لیکن انہوں نے کسی بھی ذہنی دباؤ یا تھکاوٹ کا ذرا سا بھی شائبہ نہ دیا۔ حتیٰکہ کئی مواقع پر جب میں بھی تھک کر بیٹھ جاتا اور اٹھنے کی ہمت نہ کر پاتا، تو وہ بس مجھے ایک محبت بھری مسکراہٹ سے دیکھتے اور میں شرمندہ سا ہو کر اپنی قوت جمع کرتے ہوئے ایک بار پھر سے کھڑا ہو جاتا۔ میری تمام تر گزارشات کے باوجود وہ شاز ہی کہ کبھی گھوڑے پر سوار ہوئے ہوں۔ ہم گھاس پھوس کے گندے جھوپڑوں میں ٹھہرتے، کچا پکا کھانا کھاتے اور ایک سخت ترین نظام الاوقات کے تحت مضبوط ترین افغان مجاہدین کے ساتھ اپنی رفتار ملا کر چلتے رہے۔ ہم نے افغانستان کی چند سب سے دور افتادہ وادیوں میں اندیکھے دیہی علاقوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی خوبصورتی اور دیہاتی طرز زندگی کا مشاہدہ بھی کیا۔ ایک رات جب ہمیں جھونپڑی کے اندر جگہ نہ ملی، تو ہم خطرناک دشتی وشتی پہاڑ کے دامن میں ہی کھلے آسمان کے نیچے اپنے بند بستروں میں گھسنے پر مجبور ہو گئے کہ جہاں رات کے وقت درجہ حرارت پہلے ہی صفر سے بھی کم ہو چکا تھا، شدید سردی کے باعث میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ سو سکا اور میرا بے قابو جسم ساری رات کپ کپاتا رہا۔ دوسروں کی حالت بھی مجھ سے کچھ مختلف نہ تھی، لیکن صبح کسی کے لبوں پر بھی حرف شکایت نہ تھا، اور ہم اسی طرح اپنے سفر پر آگے روانہ ہو گئے۔ یہاں زندگی کی ترجیحات بالکل ہی مختلف تھیں۔ صفحہ نمبر 366۔ واپسی کے سفر میں ہماری ملاقات صبغت اللہ مجددی سے بھی ہوئی، جو پشاور میں قائم 6 جماعتی اتحاد میں سے ایک دھڑے کے سربراہ تھے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک بڑا حفاظتی دستہ بھی تھا، جو اسٹنگر طیارہ شکن میزائلوں سمیت ہر قسم کے ہتھیاروں سے لیس تھا۔ وہ جان آقا کو جانتے تھے، لہٰذا ہم ان کے ساتھ گپ شپ کرنے اور چائے پینے کے لیے بیٹھ گئے۔ بسود کے بھائی کی ہمراہی میں سفر کرنے کے اپنے ہی کچھ فائدے تھے، جیسا کہ ہمیں راستے میں معلوم ہوا۔ چھٹے دن ہم شاہ سلیم پہاڑ کے دامن میں پہنچے، جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کا کام دیتا تھا۔ اب تک سڑک بنانے والے عملے نے واقعی افغانستان تک ایک کچا راستہ کھود ڈالا تھا، جس کے ذریعے مال بردار گاڑیاں افغانستان کے اندر واقع بدخشاں تک رسد اور افراد کو لا سکتی تھیں۔ انتہائی بلند پہاڑ کو عبور کر کے چترال تک جانے کے بجائے گھوڑے اب مزید اپنا بوجھ یہیں اتار دیتے تھے۔ یہ ہمارے لیے ایک رحمت ہی تھی، کیونکہ میں سارے راستے ہی اس آخری چڑھائی کے خوف میں مبتلا رہا تھا۔ جب ڈرائیوروں کو یہ پتا چلا کہ مسعود کا بھائی بھی ہمارے ہمراہ ہے، تو انہوں نے آگے بڑھ کر ہماری معاونت کی، اور جلد ہی ہم ایک پک اپ ٹرک میں سوار نئے بنائے ہوئے کچے راستے پر خطرناک ڈھلانوں سے ہوتے ہوئے چترال کی جانب رواں تھے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ بھی ایک انتہائی خطرناک سفر تھا۔ ایک چھوٹی سی تصویر میں پیچھے کی طرف بہت ہی خوبصورت پہاڑی سلسلے کی تصویر ہے، اور پہاڑی سلسلوں کے درمیان راستے کو بڑے خوبصورت انداز میں دکھایا گیا ہے، اور گھوڑے اور مال بردار بہت سارے خچر جو ہیں وہ اس ایک کھلے میدان میں نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ہم اس قدر شدید تھکاوٹ کا شکار تھے کہ ہمیں اس وقت ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی پہاڑی چٹانوں پر چند گھنٹوں کی ہڈیاں کڑکڑا دینے والی اچھلتی کودتی مسافت کے بعد بالآخر ہم پاکستان میں داخل ہو ہی گئے اور اب چترال کی جانب گامزن تھے۔ جب ہم سب چترال میں جمعیت اسلامی کے دفتر میں سستا رہے تھے تو جان آغا ہوائی اڈے تک یہ معلوم کرنے چلا گیا کہ پشاور کے لیے کوئی پرواز موجود ہے یا نہیں۔ دو گھنٹے بعد ایک پرواز نے روانہ ہونا تھا لیکن اس کے ٹکٹ دستیاب نہ تھے، جبکہ موسم بھی خراب ہو چلا تھا۔ وہ مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ اب ہمارے پاس دو راستے تھے، ایک یہ کہ لواڑی ٹاپ کے راستے 9 گھنٹے کی تھکا دینے والی مسافت طے کی جائے، یا پھر وہیں رک کر ایک غیر معینہ مدت تک موسم صاف ہونے کا انتظار کیا جائے۔ ہم 10 افراد تھے اور یہ ممکن نہ تھا کہ ہم ایک ساتھ فوکر طیارے کی ایک ہی پرواز میں نشستیں حاصل کر پاتے۔ چترال کے ایک بہت ہی خوبصورت علاقے کی تصویر دکھائی گئی ہے، صفحہ نمبر 368۔ عالم صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں انہیں ہوائی اڈے تک لے جاؤں۔ جان آغا بھی ساتھ چلا آیا۔ اب تک جان آغا کو یہ معلوم نہ تھا کہ عالم صاحب کون ہیں، اور وہ ان کے ساتھ ایک بوجھ بن کر ایک ضعیف مہمان کے طور پر ہی پیش آ رہا تھا۔ عالم صاحب کے ساتھ ان کا رویہ بھی کچھ خاص مودبانہ نہ تھا، لیکن اب یہ سب کچھ تبدیل ہونے والا تھا، کیونکہ اب وہ جو کچھ دیکھنے جا رہا تھا وہ اس کے وہم و گمان سے بھی باہر تھا۔ ایک مرتبہ جب ہم چترال کے ہوائی اڈے کے پھاٹک تک پہنچے تو عالم صاحب کو اپنا تعارف کروانے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ ایئرپورٹ کا سیکیورٹی چیف بھی پاک فضائیہ کا سابق افسر ہی تھا، اور اس نے فوری طور پر ہی عالم صاحب کو پہچان لیا۔ اچانک ہی ہمارے لیے سبھی دروازے کھل گئے، کیونکہ ایئرپورٹ کا تمام عملہ عالم صاحب سے ملنے اور انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے جمع ہو گیا۔ ہمیں چائے خانے تک لے جایا گیا کہ جہاں چائے اور دیگر لوازمات سے ہماری توازو کی گئی۔ جلد ہی پائلٹ بھی وہاں آ گیا اور اس نے بھی عالم صاحب کی خدمت میں عقیدت سے سلام پیش کیا۔ عالم صاحب ایک دیومالائی حیثیت کے حامل انسان تھے، اور تمام پائلٹ وہ مقام حاصل کرنے کے خواب ہی دیکھتے تھے کہ جو وہ حاصل کر چکے تھے۔ اب یہ پائلٹ بھی ہر طرح سے ہماری مدد کرنے کے لیے تیار تھا، اور اس نے فوری طور پر فضائی ادارے کے عملے کو ہدایات جاری کی کہ ہمیں ٹکٹ جاری کر دیے جائیں، جبکہ مجھ سے کہا کہ میں جلدی سے اپنا سامان لے آؤں۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم ایک ہوائی جہاز میں بیٹھے پشاور کی جانب مہک پرواز تھے۔ جان آغا حیران پریشان ہی رہ گیا تھا، اور اب چپ سادے بیٹھا یہ سب مناظر انتہائی حیرت کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ اب تک وہ بہت کچھ دیکھ چکا تھا، اس کے انداز اور لہجے میں ایک ڈرامائی تبدیلی بھی آ چکی تھی، اور اب وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ جس فرد کے ساتھ ہے اسے پاکستان میں بہت محبت اور احترام سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ میرے قریب آیا اور بولا، انجینئر صاحب، میں، میری جماعت اور ہمارے وسائل سب آپ کی سوابدے پر ہیں، بس ہمیں حکم دیجئے کہ کیا کرنا ہے، ہم اس کی پیروی کریں گے۔ جنرل اسلم بیگ سے رابطہ کریں اور ان کی مسعود سے فوری طور پر ملاقات کا انتظام کریں۔ میں نے بھی ہدایات جاری کرنے میں دیر نہ لگائی۔ پاکستان واپس پہنچنے پر عالم صاحب چکلالا میں واقع پاک فضائیہ کے مستقر پر رہنے کے لیے چلے گئے، کہ جہاں ایک کمرہ ان کے لیے مستقل تیار رہتا تھا۔ انہوں نے فوج میں موجود اپنے دوستوں سے رابطہ کیے اور انہیں کچھ مختلف ذمہ داریاں سونپی۔ دوسری جانب جان آغا نے بھی جنرل اسلم بیگ اور مسعود کے درمیان ملاقات کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ ذرائع ابلاغ اور اسلام پسندوں کے ساتھ اپنے ذاتی روابط کے ذریعے عوامی سطح پر شعور بیدار کرنے کے لیے میں بھی مسعود کے ساتھ عالم صاحب کو دیے ہوئے انٹرویو اور اس کے پاکستانی عوام کے نام پیغام کو عوام تک پہنچانے کی ذمہ داری پوری کرنے میں مصروف ہو گیا۔ صفحہ نمبر 369۔ اگلے 2 برس تک میں اہم ذرائع ابلاغ میں پاکستان کی شمالی مجاہدین اور مسعود کے بارے میں اپنائی گئی غلط حکمت عملی کے بارے میں لکھتا رہا۔ اس کا انٹرویو پہلے ہی دسمبر سن 1990 میں شائع ہو کر متعلقہ حلقوں تک معلومات پہنچانے میں ہماری بڑی مدد کر چکا تھا۔ آثار اچھے تھے اور ہمیں امید تھے کہ ہم جلد ہی رکاوٹوں کو دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں ایک زبردست کامیابی جلد ہی ہمارے سامنے آ گئی۔ مسعود پاکستان آیا اور اس نے پاک فوج کے سربراہ جنرل مرزا اسلم بیگ سے ملاقات کی. وہ چترال آیا اور پھر وہاں سے اسے ایک قابل احترام مہمان کے طور پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے راولپنڈی لایا گیا. مسعود نے بعد میں خود مجھے بتایا کہ جنرل مرزا اسلم بیگ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے اور اسے پوچھا، بیٹا بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں. یہ ملاقات انتہائی مفید رہی. مسعود کو بالآخر وہ عزت مل ہی گئی تھی کہ جس کا وہ حقدار تھا. کتاب کا پارٹ نمبر 33 یہاں پر مکمل ہوتا ہے. کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 34 میں سنیں.